الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ الاعراف کی بنیادی آیات وسطانی آیات کی تشریح اور تفسیر ذکر کی جا رہی تھی اور آیت نمبر 180 کا خلاصہ جو چند اعتقادی اور اہم مضامین اور اہم فصول پر مشتمل ہے اس کی پہلی قسط پہلا درس ہم نے گزشتہ درس قرآن میں عنوان کے طور پر ذکر کیا جس میں ارشاد باری تعالیٰ تھا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا اور سب اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو انہی ناموں سے اس کو پکارو۔ سب نام سب اچھے نام اللہ ہی کے ہیں اسی نام سے اس کو پکارو۔ یہ آیت کریمہ اپنے اندر معنی کے اعتبار سے اور مضامین کے اعتبار سے ایک بہت بڑا ذخیرہ رکھتی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ درس قرآن میں جمعۃ المبارکہ کے اندر وقت کی قلت کے باوجود ان چند مسامین اور مسائل کو یہاں پر ذکر کیا جائے۔ میں نے گزشتہ درس قرآن میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ کلمے کے چند تقاضے اور آداب ہیں، کسی بھی ذات کے ساتھ تعلق اور اس کے ماننے کے چند آداب ہوتے ہیں، چند تقاضے ہوتے ہیں، جب تک ان تقاضوں کو مکمل طور پر ملحوظ نہ رکھا جائے اس وقت تک اس شخصیت کے ساتھ محبت و تعلق کی عقیدتوں کی فصیل استوار نہیں ہو سکتی۔ میں نے ایک مثال بہت آسان سی آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ اگر ہم اپنے والد کو والد تو کہیں اور لوگوں سے تعارف بھی کرائیں یہ میرے والد صاحب ہیں، لیکن اگر لوگوں کے سامنے والد کی عزت نہ کریں اور ایک عامیانہ اور گھٹیا کلمات سے اور ایسے کلمات جس کی کوئی عزت و توقیر ان جملوں کی نہیں ہوتی ہے، اس سے اگر ہم اپنے والد کو یاد کریں تو یقیناً یہ والد کے کو والد کہنے کا تقاضا نہ ہوا، کیونکہ جب والد کو والد کہہ دیا تو ان کے آداب، ان کے لیے شائستہ جملے، ان کے لیے ادب و تکریم کے تمام مراحل کو ملحوظ رکھنا اس تعلق کے تقاضوں میں سے ہے۔ اسی طرح جب اللہ کو اللہ کہہ دیا تو اب اس ذات کے تقاضے کیا ہیں، اس ذات سے متعلق بول چال کیسی ہونی چاہیے، اس کے حضور استغاثہ، ندا، پکار، اس سے سوال و فریاد کے احترام کے جملے کیسے ہونے چاہیے، اس کو یاد کرنے کا سلیقہ اور طریقہ کیسا ہونا چاہیے، اس ذات سے متعلق نظریات اور عقیدہ دل میں کیسا رکھنا چاہیے، کون سی چیزیں اس ذات کے لیے خوبی کی ہیں جن کا ماننا اور یقین کرنا ضروریات میں سے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس ذات کی شان و عظمت اور حرمت کے مطابق نہیں، جس سے اس ذات کو منزہ، مبرہ اور پاک اور پاکیزہ ماننا اس محبت کے تقاضے میں سے ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے اس پر بڑا تفصیلی کلام دیگر اور جگہوں پر بھی کیا ہے، لیکن ہم اس آیت کریمہ کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں اس آیت کریمہ کی تلاوت کا اور ترجمے کا شرف دیا ہے تو اس کے مضامین سے ہم اپنے آپ کو واقف کریں اور بارگاہ الہی کے آداب کن کلمات سے یاد کرنا ہے، کون سے کلمات اس کی بارگاہ میں ادب و تکریم اور عزت و اجلال کا باعث ہیں، اور کیسے نظریات اور کیسا انداز دعا کرنے والے کا، اپنے رب کو پکارنے والے کا جو رب کو محبوب نہیں اور اس کی بارگاہ صمدیت اور اس کی بارگاہ قدوسیت کے خلاف ہے، اس کو ذکر کیا جائے گا. اور پھر اللہ رب العالمین کے جو اسماء یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں، وللہ الاسماء الحسنی، کہ اللہ کے سارے نام ہی اچھے ہیں، فادعوہ بہا، تو جس نام سے تم اللہ کو پکارو. اس آیت کریمہ کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیوں کہا گیا کہ اللہ رب العالمین کے سارے نام اچھے ہیں، اس کی تفصیل کیا. یہ سارے مضامین کے ایک شرائیں اور ایک اس علم کے سمندر سے یہ نہریں نکلتی ہیں، جس سے استفادہ حاصل کرنا ایک موحد کے لیے، ایک اس شخص کے لیے جو مومن ہے اور اللہ رب العالمین کو ذات اور صفات میں یک اور یکتا مانتا ہے، اس کی الوہیت اور اس کی ربوبیت میں اس کو تنہا و یکتا مانتا ہے. اس کے لیے تمام باتیں اپنے عقیدے کی پختگی کے لیے اور اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ استوار اور واضح اور کشادہ کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. لہذا میں نے توحید کی اس چاشنی اور محبت کے حوالے سے، وہ تو صوفیہ کا مرکز ہے، ہمارے وہاں تو ذکر ہی سی ایسے بات شروع ہوتا ہے کہ حسبی ربی جل اللہ، پہلے بات ہی یہ سکھا دی جاتی ہے اور اللہ کی محبت ہی، کیونکہ توحید ہی تمام عقیدوں کی بنیاد اور اساس، رسالت ہو، علم آخرت ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، کتابوں پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو. المختصر، آپ جو بھی چیزیں عقائد میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ عقیدے کی پوری تفصیل ہے جس کو ذکر کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، کہ زبان سے ہم اس کا اقرار کرتے ہیں جو کہہ رہے ہیں اور دل سے ان تمام باتوں کو سچ جانتے ہیں. ان تمام عقیدوں کی بنیاد توحید ہے، باقی سارے عقیدے توحید کے ضمن میں اسی نظریات اور توحید ہی کے مقصد کی وضاحت اور توحید ہی کے مقصد کی حقیقت کو واضح کرنا. ظاہر سی بات ہے، رسول کریم پر ایمان اللہ ہی کے لیے ہے، آخرت پر ایمان اللہ ہی کے لیے، قیامت پر ایمان اللہ ہی کے لیے، قرآن پر ایمان اللہ ہی کے لیے، تقدیر اور فرشتوں پر ایمان اللہ ہی کے لیے، سابقہ کتابوں پر ایمان اللہ ہی کے لیے. تو اصل الاصول عقیدہ جو ہے وہ توحید ہے، لیکن توحید کی معرفت کے یہ سارے ذرائع ہیں. توحید بغیر رسالت کے نہیں مل سکتی، توحید بغیر عقیدہ فرشتوں کے نہیں مل سکتی، توحید بغیر عقیدہ آخرت کے نہیں مل سکتی. تو یہ ذرائع اور راستے ہیں جو توحید کی طرف لے جاتے ہیں. اگر کوئی سرے سے ان تمام کا انحراف کر دے اور توحید کا دعویدار بننے کی کوشش کرے، تو آپ نے ابلیس کا حال آسمانوں پر دیکھ لیا ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے، کہ اس نے جو توحید کی طرف جانے کے راستے تھے اس کا انکار کیا اور پھر کہا کہ میں نے رب کو پا لیا. ایسا تو نہ تھا، اس لیے کہ توحید کی طرف جانے کا راستہ تو نبوت سے آتا ہے، بارگاہ انبیاء سے آتا ہے، عقیدہ آخرت سے آتا ہے، عقیدہ تقدیر سے آتا ہے. اور جب کہا گیا کہ بھائی اسکول نل ملائکت اس جدو لے آدم، آدم کو سجدہ کرو، تو جو راستہ تھا جس راستے سے توحید کا راستہ ملتا ہے اس نے اسی کا انکار کر دیا، کہا نہ مولا میں تجھے سجدہ کروں گا، تو اللہ نے اس پر لعنت بھیجی. اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ مولا ہم جانتے ہیں کہ یہی وہ ادب و تعظیم کا راستہ ہے جو دراصل تیری تعظیم کا تقاضا ہے اور تیری بارگاہ میں پہنچنے کا راستہ ہے. تو فوراً فرشتے حضرت جبرائیل کے ساتھ سرب سجود ہو گئے، وہ مراد کو پہنچ گئے. تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ اصل الاصول، اس میں کسی کو اختلاف نہیں، اصل الاصول عقیدہ توحید ہی ہے، لیکن یہ سارے ذرائع توحید تک پہنچنے کے. اگر کوئی عقیدہ آخرت پر جتنا دل جمی کے ساتھ عقیدہ رکھتا ہے اور احساس سے ذمہ داری پیدا ہوتی ہے تو وہ اتنا بڑا موحد ہے. جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و تعظیم اور آپ کے دین اور آپ کی اتباع اور آپ کی تعلیم پر جس قدر جم جاتا ہے وہ پکا موحد ہے، اس لیے کہ یہی تو راستے تھے توحید کی طرف لے جانے کے. اور اس میں سے اگر کسی کو بھی چھوڑ دیا جائے اور ڈائریکٹ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے تو ڈائریکٹ کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. اگر ڈائریکٹ کوئی تصور ہوتا تو آمن تو باللہ کہہ کر ایمان ختم ہو جاتا، لیکن آپ کہتے ہیں آمن تو باللہ و ملائکتہ و رسلہ و الیوم الآخر. تو یہ وہ راستے ہیں، یہ بھی ڈائریکٹ رسالت کی طرف سے جانا، یہ رب سے ڈائریکٹ ہی رابطہ ہے، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجئے. یہ بھی انڈائریکٹ نہیں ہے اصلا، یہ بھی ڈائریکٹ ہی ہے، اس لیے کہ جو راستہ ہے اسی راستے سے تو آپ رب تک پہنچیں گے نا. تو رسالت کا راستہ اس کے راستے کا غیر نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے طریقے سے بنائے ہوئے راستے ہیں. رب کریم چاہتا تو رسولوں کے بغیر مل سکتا ہے, لیکن یہ اس کے قاعدے اور آداب ہیں, اس نے جب بنا لیے ہیں تو ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے اور پاسداری کرنی ہے. یہی چیز اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو آپ؟ اب یہ توحید کے تقاضے ہیں, اور میں نے پہلے عرض کیا کہ اصل اصول عقیدہ توحید ہے. توحید کی شمع اور اس چراغ کو اور اللہ کی محبت کو دل میں بھڑکانے کے لیے بہت بنیادی آیت یہاں پر آئی ہے, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. یہ سب اچھے نام اللہ ہی کے ہیں, تو انہی ناموں سے اس کو پکارو. ایک بات یہاں پر میں عرض کر دینا چاہتا ہوں بنیادی طور پر, تاکہ آپ کے ذہنوں کے اندر وہ تمام عقائد و نظریات اور اس کی تمام ابحاث مکمل طور پر جاگزی ہو جائے اور بیٹھ جائے, کہ یہاں پر جس چیز کو ذکر کر دیا گیا کہ تمام نام اللہ ہی کے ہیں اور انہی ناموں کے ساتھ اسے پکارا جائے, تو یہاں پر تفسیر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو نام اللہ رب العالمین کے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کریم کے 99 نام ہیں. رسول کریم نے فرمایا جو اس کو حفظ کر لیتا ہے, یاد کر لیتا ہے, رب کریم اس کے لیے جنت کو لکھ دیتا ہے. لیکن علماء نے یہ بھی کہا کہ 99 ہی اسماء رب کے لیے مختص نہیں, اس سے زیادہ بھی اسماء رب کریم کے ہیں. یہ بنیادی آیت اتنی سے لیے ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کو جب یاد رکھتے تو کہتے یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم. تو مشرکین اس کو سوچ سن کر اپنی جہالت سے کہتے کہ لو, ہم میں اور مسلمانوں میں تو کوئی فرق ہی نہیں, یہ بھی درجنوں کو پکار رہے ہیں, ہم بھی درجنوں کو پکار رہے ہیں, یہ بھی اللہ کہتے ہیں, رحمان کہتے ہیں, رحیم کہتے ہیں, اور ہم بھی اگر درجنوں کو کہتے ہیں تو کیا اس میں حرج ہے؟ تو اللہ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ رحمان اللہ کا نام ہے, کوئی اور ذات نہیں ہے, رحیم اللہ ہی کا نام ہے, اور یہ سارے خوبی کے نام اللہ ہی کے ہیں, اور ہم اپنے بندوں سے کہتے ہیں انہی خوبی کے ناموں کے ساتھ ہمیں پکارو. اب خوبی کے ناموں سے پکارو, ایک بنیادی سوال یہاں پر بنتا ہے. تو جو نام ہمیں اچھا لگے ہم اس سے پکارنا شروع کر دیں, یا جو نام خدا نے خود بتائے ہیں, یا جو اچھے نام, یہ بہت بنیادی بحث ہے یہاں پر, یا جو نام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنائے. کبھی کبھی ہم اللہ میاں کہہ دیتے ہیں, کبھی کبھی اللہ کو ہم داتا کہہ دیتے ہیں. تو کیا داتا کہنا, میاں کہنا رب کے لیے جائز ہے؟ یا جو تقاضے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں, تو میں اس طرف آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک بحث یہاں پر میں ذکر کرنے دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اللہ کے جو اسماء کے نام ہیں, اور یہ بات میں بتا دوں, میاں کہنا بھی رب کو جائز نہیں ہے اور داتا کہنا بھی جائز نہیں ہے, اور اس کے قاعدے قواعد انشاءاللہ آگے درس میں آئیں گے. ہاں, جواد ضرور کہا جائے گا. جواد جس میں داتا سے بڑا معنی اور مفید معنی وہاں پر موجود ہے, وہ کہا جائے گا. میاں کا نام لفظ نہیں کہا جائے گا, اور نہ یہ شرن جائز ہے, اس لیے کہ دو طریقے علماء نے ذکر کیے ہیں جو تمام مکاتب فکر کے نزدیک مضبوط ہے. ایک تو وہ ہے کہ اللہ کو ان ناموں سے یاد کریں جو اللہ اور رسول نے خود ذکر کیے ہیں. اللہ نے اپنے لیے جو خود اس کے کلام میں استعمال ہوئے, تعالی, تبارک و تعالی, تبارک الذی, جو تمام کلمات قرآن میں آئے, یا پھر حضور نے جن ناموں سے اللہ کو یاد کیا, عز و جل, آگے ذکر کروں گا. تو ایک تو اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ وہ ہے کہ جس نام سے اللہ نے اور اس کے نبی نے جس نام کو ذکر کیا, اللہ نے جو نام اپنے لیے ذکر کیے ہیں اور نبی نے جو اللہ کے لیے ذکر کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ. اور دوسرا وہ ہے جس پر لغت میں ائمہ کا اجماع ہو گیا ہے, لغت کے اندر ائمہ کا اجماع ہو, جیسے لفظ خدا. خدا نہ رب نے اپنے لیے کچھ کہا ہے اور نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. لیکن اس پر تمام مکاتب فکر کا اجماع یہ ہوا ہے کہ اصول اللہ رب العالمین کے اسماء اور ندا کے دو ہیں. ایک وہ ہے جس نام سے اللہ اس کے رسول نے خود اپنے آپ کو یاد کیا ہو اور اپنے آپ کو ذکر کیا ہو تعارف کے لیے, ایک. اور دوسرا وہ ہے جس پر تمام ائمہ لغات کا اتفاق ہو چکا ہو کہ یہ نام اب رب کے لیے مختص ہو چکا ہے, جس میں لفظ خدا ہے. تو عام زبان میں خدا کا لفظ تو نبی کے لیے بولا جائے گا, لیکن داتا اور میاں اس پر کبھی اتفاق نہیں ہوا, اور نہ علماء نے اس نام کو کبھی اللہ کے لیے جائز رکھا ہے. یہ درمیان میں بات چلی, اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ, تو میں دلائل کے ایک پہلو آپ کے سامنے واضح کروں گا. لیکن یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اسماء ہیں اللہ رب العالمین کے, علماء میں یہاں پر ایک بحث ہوتی ہے, اور پرانے زمانے میں علم کلام اور معتزلہ ایک فرقہ نکلا تھا جو یہودیوں اور عیسائیوں کا چربا تھا, اور وہ ہر نظریات کو اپنی عقل پر پرکھتا تھا, جو چیز اس کی عقل کے معیار میں آ جاتی اس کو وہ قبول کر لیتا. آج بھی ویسے لوگ موجود ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں, جو کرامات یا اولیاء کا انکار کرتے ہیں. تو یہ معتزلہ ہی کی ایک شاخ ہے. معتزلہ سمجھ لیجئے یوں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں جب آپ درس دے رہے تھے, شرح عقائد کے شروع میں موجود ہے, جب آپ درس دے رہے تھے تو ایک شخص اس میں سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا یہ بات ہماری عقل کے مطابق نہیں آتی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، تو آپ نے اس کو اپنے در سے نکال دیا، اعتزلہ، بھگا دیا اس کو در سے، تو اسی سے اس کے متبعین کا نام معتزلی ہو گیا. اب انہوں نے پوری ایک بنیاد رکھ دی ہے کہ اسلامی عقائد کو عقل پر پرکھتے ہیں، اور عقل کے موافق ہوتا ہے تو اس کو مانتے ہیں اور نہیں ہوتا تو اس کا انکار کرتے ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں اہل سنت و جماعت، جو تمام امت کا اجماعی نظریہ ہے، وہ عقلیات کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ قال اللہ اور قال رسول کو ترجیح دیتا ہے، اور اس بات کو ترجیح دیتا ہے اگر کوئی بات بظاہر ہماری عقلوں میں نہیں آ رہی ہے تو ہمارے عقل نے ابھی تک سفر کا وہ ترقی مرحلے کو طے نہیں کیا ہے، اور کچھ مراحل ہمارے ایسے ہیں جو ہماری عقل سے بہت باہر ہیں، اس کو ہم قبول ہی نہیں کر سکتے. لہذا الذین یؤمنون بالغیب کا تقاضا یہ ہے کہ سر تسلیم کو خم کر دیا جائے رسول اللہ کے قول کے سامنے، اللہ رب العالمین کے قول کے سامنے. یہی وہ عافیت ہے جس طرح کہ میں نے متشابہات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے قرآن کی دو آیتیں ہیں، دو قسم کی آیتیں، ایک محکمات ہیں جو احکام سے متعلق ہے جس کو پڑھنے کے ساتھ اس کا معنی واضح ہو جاتا ہے، اور ایک وہ ہے قرآن کی آیات کہ جس کو پڑھ لیا جائے اور معنی میں اگر پوری برسہ برس اپنی زندگی گزار لی جائے تب بھی اس معنی میں اخفاء، پردہ، پوشیدگی اور باریکی اتنی ہے کہ آپ اس معنی میں نہیں پہنچ سکتے. وہ متشابہات جس طرح الف لام میم، کافا یا انسات، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وجہ، اللہ کا چہرہ، تو اس سے مراد کیا، وجہ سے کیا مراد ہے اور چہرے سے کیا مراد، کہ چہرہ ہی مانا کیا جائے گا. تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اس کی تلاوت تو کی جائے گی، اس آیت پر تو ہمارا ایمان ہے اور اس کا اصل معنی جو رب چاہتا ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمارے سامنے مجہول ہے کہ ہم اس کو کسی ایک معنی پر متعین نہیں کر سکتے کہ اس سے مراد کیا ہے. تو اسی طرح اہل سنت و جماعت نے ہمیشہ قرآن و سنت کے معاملات کو اللہ اس کے رسول ہی کی طرف تفویض کیا ہے، اور جس طرح من وان وہ باتیں آئی ہیں اگر اس کی تفاسیر موجود رہی ہے تو تفاسیر کو بھی قبول کیا ہے، اور اگر تفاسیر قبول نہ ہوئی تو وہ تھی عقیدے کی بات تو اس کو رب کریم اور اس کے حبیب کی جانب تفویض کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ اس کا حقیقی معنی جو ہے جو اللہ اس کے رسول جانتا ہے ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. اسی طرح اسماء حسنہ کے اندر یہاں پر جو بنیادی بحث یہ ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ جناب یہ جو اللہ کے نام ہے، کیونکہ دیکھیں نام جو ہے اس میں بنیادی طور پر بحث چلی کہ اسم جو ہے یہ ذات کا عین ہوتے ہیں یا غیر ہوتے ہیں، بحث نام جو ہے یہ انسان کی ذات کا عین ہوتے ہیں یا غیر ہوتے ہیں. اب اگر اسماء کو اللہ کی ذات کا عین کہ وہ نام ہی خدا ہے تو پھر تو 99 خدا معاذ اللہ عقیدہ لازم آئے گا. تو اس پر اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے اسماء جو ہیں یہ نہ اللہ کی ذات کا عین ہے نہ غیر ہے. کیونکہ دیکھیے اگر کوئی شخص ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کی ذات اور ہوتی ہے، نام کچھ اور ہوتا ہے. ہم پوچھتے ہیں، امام اشعری نے بڑی خوبصورت دلیل پیش کی ہے معتزلہ کے جواب میں، معتزلہ کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے اسماء اس کے عین ذات تک ہیں، یعنی ذات جو ہے وہی نام ہے، ذات جو ہے وہی نام ہے. تو اس پر شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ذات ہی نام ہے تو یہ 99 نام ہے تو کیا 99 ذاتیں بن جائیں گی؟ اس پر اہل سنت نے عقلی اعتراض کر کے اس عقلی عقل کا عقل سے جواب دیا ہے جو حضور غوث اعظم نے بھی دیا، امام غزالی نے بھی دیا، امام رازی نے بھی دیا، وہ یہ ہے کہ نام جو ہوتا نا، نیم، اسم، وہ انسان کی ذات کا عین نہیں ہوتا. کیونکہ ذات جب سامنے آتی جس چیز کو آپ، جس آدمی کو آپ نہیں جانتے تو وہ آتا ہے تو اس کا نام آپ کو واضح نہیں ہو جاتا، بلکہ آپ دوسرے سے پوچھتے ہیں جناب یہ کون ہے، تو پھر اس کا نام لیا جاتا ہے کہ جناب یہ فنا شخص ہے. تو پتا چلا یہ نام اس کی ذات کا عین نہیں ہے، کیونکہ اس کا وجود جس طرح اس کے اپنی ذات کا عین ہے، جس طرح اس کی آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، اس کے وجود کا عین ہے. جب وہ آیا تو آپ کو پتا چل گیا کہ جناب اس کی ناک بھی ہے، آنکھ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، پوری ذات ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جناب اس کا نام آپ کو نہیں پتا ہوتا، اگر کبھی ملاقات نہ ہو اور آپ کا کوئی قریبی دوست موجود ہو تو آپ پوچھتے ہیں کہ جناب اس کا نام کیا ہے. تو اب دیکھیں اسم جو ہے وہ مسمی کا عین نہیں ہوتا، یہ اہل سنت کی جانب سے معتزلہ کو دلیل ہوتی ہے کہ جناب اسم جو ہے وہ نام جو ہے وہ ذات کا عین نہیں ہے، بلکہ ذات کا وہ غیر ہے، ذات کا وہ غیر ہے. ورنہ آنے کے ساتھ جہاں اس کے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں تو اس کا نام بھی خود بخود واضح ہو جانا چاہیے. تو لہذا معتزلیوں کو جواب دیتے ہوئے اہل سنت کے ائمہ نے بات ذکر کی ہے کہ خدا کے اسماء اس کی ذات کا عین نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ذات سے غیر ہے. اب آپ دیکھیں ایک آدمی اگر سامنے آتا ہے بلا تشبیہ، اس کے وجود کو تو آپ دیکھ رہے ہیں، میری مثال سمجھ رہے ہیں، اس کے وجود کو تو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے نام کو آپ نہیں جانتے، کوئی اور شخص اس کے نام سے تعارف کراتا ہے تو پتا چلا یہ نام اس کی ذات کا عین نہیں تھا. اب عین نہیں تھا تو غیر بھی نہیں تھا، اس لیے کہ تعارف بھی اسی نام سے اس کا ہو رہا ہے، تعارف بھی اسی نام سے اس کا ہو رہا ہے. اور یہ اس کی ذات میں شرائط بھی نہیں کیا ہوا بلکہ الگ سے ہے. تو اسی کو ہمارے علم کلام کے انداز میں کہا جاتا ہے توحید کو مضبوط کرنے کے لیے. یہ پہلا سبق ہے جو میں علم کلام میں ذرا مشکل ہے لیکن میں آسان کر کے جمعے کے اجتماع میں آپ کے ذہن میں منتقل کرنا چاہتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ درس میں پھر وہ تمام ابحاث کو سہل کرنا چاہیے تاکہ عوام کا ذہن اپنی سطح کے اعتبار سے بلند ہو. آپ میں اکثر لوگ یہاں پر اس مضمون کو جانتے ہوں گے لیکن میں خطاب ان سادہ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں جو اس علمی ابحاث کو پڑھ کر اپنا علمی معیار کو ذرا بلند کریں. لیکن جب تک وہ اس کو سمجھ نہ لیں, اس کو دوبارہ شیئر نہ کریں, تو دوسرے سے ڈسکس نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سمجھایا کچھ جا رہا ہے اور وہ آگے کسی اور کو کچھ اور سمجھا رہے ہیں. تو لہٰذا آیت آ گئی ہے تو میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اللہ کے اسماء جو ہیں وہ نہ اس کی ذات کا عین ہے نہ غیر ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی پیاری مثال علماء علم کلام دیتے, اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت اتارے, جیسے گلاب کے پھول کی خوشبو. خوشبو نہ گلاب ہے نہ گلاب سے جدا ہے. خوشبو جو ہے گلاب کی, آپ دیکھیے معتزلہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ذات کا عین بھی نہ ہو اور غیر بھی نہ ہو. یعنی ایک چیز, ایک نام, ایک شے ذات کا عین بھی نہ ہو اور اس سے جدا بھی نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فوراً حضرت امام غزالی جیسی علمی شخصیت جن کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا تھا کہ وہ عقلیات کے ذریعے اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کریں, تو وہ فرماتے جیسا گلاب کا پھول تمہارے چہرے کے سامنے, تم اگر اس کو اگر سونگو تو نہ خوشبو گلاب ہے نہ گلاب سے جدا ہے, تو نہ عین گلاب ہے نہ غیر گلاب ہے. تو فرمایا جس طرح کے زباب جو اللہ نے پیدا کی ہے اس میں یہ قاعدہ جاری ہے کہ نہ وہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے. خوشبو جو ہے وہ گلاب کا جز نہیں ہے, عین نہیں ہے اور لیکن اس کے بغیر پایا بھی نہیں جاتا. تو فرمایا کہ اسی طرح اللہ رب العالمین کے اسماء جو ہے بلا تشبیہ کہ نہ وہ عین ذات ہے اور نہ ہی وہ غیر ذات ہے. اور دوسری بحث یہاں پر پیش کر کے میں درس کو ختم کرتا ہوں اس علم قاعدے کے بعد کہ اللہ کے تمام نام جو ہے وہ توقیفی ہیں. توقیفی اس کو کہتے ہیں جس میں انسان کے کسی قاعدے کا دخل نہیں ہوتا, بلکہ وہ اللہ اس کے رسول کے بیان کردہ قوانین کے ضمن میں یا اس کی وضاحت کے ضمن میں آتا ہے. اللہ کے کوئی بھی نام اصطلاحی یا کسی موضوع کی ٹرمز سے نہیں حاصل کیے جاتے, اصطلاح سے نہیں حاصل کیے جاتے. کہ جواد تو اللہ کا نام ہے لیکن اس کی ایک اصطلاح داتا بھی نکلتی ہے, سخی بھی نکلتی ہے. تو علماء نے سخی کہنے کو بھی منع کیا ہے اور داتا کہنے کو بھی منع کیا ہے. فرمایا کہ یہ لفظ کبھی خدا کے لیے لغت میں اجماعی طور پر نہیں آئے ہیں اور نہ کہا گیا ہے, لہذا جواد کا لفظ کہا جائے گا, سخی کا لفظ نہیں کہا جائے گا. لہذا رب کریم کو جب کہا جائے اے سخی ذات مجھے عطا فرما, تو اس میں اصلاح کرنی چاہیے کہ یاداب اسماء باری تعالیٰ کے خلاف ہیں, اس سے کوئی کفر لازم نہیں آتا, لیکن یہ آداب کے خلاف ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے. بلکہ اس کے اندر سکم ہے جو آگے میں ذکر کروں گا. ہاں, رب کریم کو اگر اس کی عطا کی طرف بندہ اپنی محتاجی اور احتجاج کو ذکر کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ کہ اے جواد و کریم, اے جواد و کریم. تو سخی کا لفظ کہنا اس کو علماء نے جائز نہیں رکھا, میاں کا لفظ کہنا اس کو علماء نے جائز نہیں رکھا. اور اسی کو ہمارے رب نے ذکر فرمایا وللہ الاسماء الحسنی, جو نکھرے ہوئے پیارے نام ہے جس میں کوئی شک عیب برائی نہیں ہے, وہ سارے نام اللہ کے ہیں. فادعوہ بہا, تو انہی ناموں سے تم اپنے رب کو پکارو. انشاءاللہ یہ توحید کے بڑے میٹھے میٹھے جام اس کے اندر موجود ہیں. وقت اختصار کے ساتھ, لہذا ہم سبقاً درجہ بدرجہ ان ناموں کی طرف آپ کی توجہ کو لے کر جائیں گے اور ان اصل ابحاث کی طرف لے کر جائیں گے, تاکہ جب ہم اپنے رب کو یاد کریں تو ہمارے دلوں کے اندر وہ تمام اصول اور ذہنوں کے اندر وہ تمام قوانین و قاعدے موجود ہے جو رب کریم کی ذات, آداب اور تعظیم کے تقاضے کے مطابق ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذات سے کامل محبت کی توفیق مرحمت فرمائے, اور ہمیں ناقدری, نااہلی, بے ادبی اور استہزائی پہلو سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے. ہمیں اپنے ذات کے آداب اور اس کی محبت اور اس کے سلیقے, اس کی تعظیم, اس کے طریقے اور اس کے اجلال. اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وساطت سے ان تمام ذرائع کو ہمارے لیے واضح فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.